نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کچھ کیژول قسم کی ٹاک کر سکوں بجائے اس کے کہ ایک اور لیکچر دینے کے. آپ کو پتا آج میں نے رب اشرح لی کی وضاحت کیسے کی ہے؟ جب میں کلاس میں بولتی ہوں نا سوچتی ہوں. یہ نماز کی بات سے مجھے بات یاد ہے کہ نماز پڑھتے وقت مختلف جگہوں پر کیا سوچا جا سکتا ہے کہ نماز میں ذرا خشوع پیدا ہو جائے. کوئی دعا پڑھتے وقت بھی کچھ سوچنا چاہیے نا تاکہ وہ انسان زیادہ شوق سے مانگے. تو رب اشرح لی صدری, تو پہلے میں نے سینے کے کھلنے کی وضاحت کی. زرخیز ہو, جذب کے قابل ہو, کھل جائے, وسعت ہو ذہنی قلبی. اور پھر اس کے بعد یسر لی امری, یہ کتاب جو پڑھنا مجھے مشکل ہو رہا ہے یہاں آنا وہ آسان ہو جائے. اور وحلل عقدۃ من لسانی, بولنے میں, اس کو آگے سنانے میں, سمجھانے میں, اور خصوصاً جب میں پڑھانے لگتی ہوں تو میں خاص طور پر کہ اللہ میری بات کمیونیکیٹ ہو جائے, پہنچ جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے ہی نہ, زبان کھل جائے میری. اور یفقہ قولی, کرتے وقت پورے گلوب کے گرد, اور عموماً میں پوری کلاس کو اس طرح سرکل میں لیتی تھی. یعنی جب میں پڑھتی تھی, یہ کیفیت میں نے کبھی بتائی نہیں آپ کی, کہ جب میں پڑھتی تھی اور یفقہ قولی تو باقاعدہ میں اپنے دماغ کے ساتھ ایک دائرہ کھینچتی تھی نا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے کہ جو محروم ہو جائے. اور اس دائرے کو آپ بڑھا سکتے ہیں کہ پورے گلوب کو سہن میں لا کے اس کے گرد دائرہ کھینچے کہ یا اللہ جہاں جہاں میری بات پہنچے وہاں وہاں لوگ اس کو سمجھ جائیں. اور بات تو بہت بڑی لگتی ہے کہ جہاں جہاں پہنچے, تو بات یہ ہے کہ نہ بھی پہنچے, ہمارا تو دل چاہتا ہے پہنچے. تو اچھی نیت جو ہے اس پر مبنی اچھی دعا جب انسان کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان کا بھی اجر ملے گا. اور انسان کہے گا یہ کہاں سے آئے, اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دعا مانگتے تھے لیکن جو اس وقت پوری نہ ہوئی لیکن آج اس کا اجر ہے تمہارے لیے. اللہ کے خزانے بہت بڑے, اگر ہم ایک نیت رکھتے ہیں اور ساری دنیا تک بات پہنچانا چاہتے ہیں. ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچتی, اگر ہماری تمنا اور آرزو اور خواہش اور تڑپ کی وجہ سے, اللہ کے اجر تو بہت بڑا ہو سکتا ہے نا, کیونکہ دعا کا بھی اجر ملتا ہے. جو لوگ باہر جائیں گے اور پھر ذرا سا ماحول مختلف پائیں گے تو وہ وہاں پر اپنے آپ کو کیسے تسلی دیں, کیا کریں, یہ کس طرح کا بیہیویئر رکھیں, اس میں یہ ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ ہیتھرو پہ قدم رکھا یعنی برطانیہ میں, میں نے سوچا میں یہاں اسلام کی نمائندہ ہوں, کیونکہ ایک غیر مسلم ملک ہے, اپنے ملک تو ایک مسلمان ملک ہے, یہاں بھی ہوں لیکن ایک غیر مسلم ملک میں میں اسلام کی خاموش مبلغ بھی ہوں اور اسلام کی نمائندہ بھی ہوں. لہذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا دین بدنام ہو, کیونکہ ذات کی بدنامی جو ہوتی ہے وہ تو آپ کی ذات تک اس کا اثر آتا ہے نا, لیکن دین کی بدنامی جو ہوتی ہے یہ دین کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے اور سزا بھی اس کی بڑی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ دین کے کسی اصول پر کمپرومائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کا حکم ماننا چاہیے, نہ کہ اس زمین پر ان کا حکم. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے
الا لہ الخلق والامر,
پڑھی ہوگی لیکن آج نہیں لگ رہی ہوگی کہ ہے یہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ سنو, خبردار رہو, اللہ ہی کی ہے مخلوق, تخلیق, والامر, اور حکم بھی اسی کا چلے گا, فیصلے بھی اسی کے نافذ ہوتے ہیں. کیا ان لوگوں کو خدا نے نہیں بنایا؟ یہ زمین خدا کی زمین نہیں ہے کہ اس پر خدا کا حکم نہ چلے؟ اچھا, جب ان آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے تو عموماً پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک عمارت اینٹوں سے بنتی ہے نا, تو سسٹم انسانوں سے بنتے ہیں. انسان نہیں بدلیں گے تو سسٹم کیا کریں گے؟ اور کسی سے دبنا نہیں ہے مجھے, کسی سے روب نہیں کھانا, کسی سے ڈرنا نہیں ہے, کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا, نہیں. یہ اللہ کی زمین ہے, اس پہ اللہ کا حق ہے کہ سب سے بڑائی اس کی ہو. اس لیے کہیں پر بھی جب نماز کا وقت آیا, خواہ سٹورز ہوں, خواہ ایئرپورٹ ہو, خواہ پارک ہو, خواہ کوئی جگہ ہو, نماز کا وقت آیا اور میں نے نماز پڑھی, میں ہمیشہ اپنے بیگ میں کمپس رکھتی تھی جو قبلے کی ڈائریکشن بتاتا ہے, کہ اس کی دو وجوہات تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں مغرب کی طرف قبلہ ہے, وہاں مغرب نہیں ساؤتھ ہے میرے خیال ہے، ساؤتھ کی طرف قبلہ بنتا ہے، یعنی اگر ہم اس طرف یہاں ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تو وہاں میرا خیال ہے کہ اس طرف پڑھتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں، اس طرف کر کے ایسے ہی تھا کچھ. اب وہ مجھے اکثر مشابہ لگ جاتا، بھول جاتا تھا کہ مغرب کو فالو کرنا ہی ہے ادھر، اگر سورج ہوتا، اور اگر سورج نہیں ہوتا جو اکثر نہیں ہوتا بادلوں کی وجہ سے، بارش بہت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بہت برستی ہے وہاں، عدل ہے نا اس زمین پر. خیر تو اس کی وجہ سے پھر میں بیگ میں ہمیشہ ہوتا، آلویز جہاں بھی میں نماز پڑھنی ہوتی کہ قبلے کو اینما تولو فثم وجه، تو اس سے ڈائریکشن دیکھ کے تو فوراً اس طرف کو. اور جیسے سٹورز وہاں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن شاپنگ کے لیے ہوتا تھا، اور جاتے ہی سردیاں تھیں اور اتنے چھوٹے دن تھے، وہاں 3:30-4 سورج غروب ہو جاتا ہے جیسے. اب ہوتا یہ تھا کہ اگر 1 بجے ظہر ہے تو 2 بجے اثر ہے مثلاً، اب اس میں اتنے تھوڑے ٹائم میں آپ جا کے گھر سے واپس نہیں. سیٹرڈے کو عموماً ہم ضروریات لینے کے لیے نکلتے تھے، اور 12 بجے تک سیٹرڈے کو بھی لائبریری کھلی رہتی تھی، تو ہمارا شیڈیول تھا کہ 12 بجے تک ہم پڑھتے، پھر اس کے بعد نکلتے. پھر اتنے تھوڑے تھوڑے ٹائم میں نمازیں آتی تو وہ قضا نہیں کر سکتے تھے، تو پھر جس اسٹور پر بھی ہوتے سیڑھیوں کے پاس، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹور اگر بھرا ہوا تو کسی بھی کپڑوں کی جگہ یا کچھ تو کہیں ایک طرف کھڑے ہو کے اندازہ کیا اور نماز شروع ہو کر. تو الحمدللہ کبھی کسی نے روکا نہیں تھا. ایک مشکل وہ پاؤں کے سنک پہ دھونے کو جو ان کی جگہ ہوتی تھی بہت مائنڈ کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی جب وضو کر کے نکلیں اور آپ کو اندیشہ ہو کہ وضو نہیں باقی رہے گا، ٹھنڈا ملک ہے، واش روم جانا پڑے گا، تو آپ کو کیا ہے کہ آپ جرابیں پہن کے رکھیں، اوپر اوپر کا حصہ جو ہے وہ کیا کرے دھو لیں، لیکن پاؤں نہ ان کے سنک میں دھوئیں. یہ اسلام سے نفرت دلانے والی بات ہوگی، کیونکہ وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ پاؤں کو اس واش بیسن میں، کیونکہ ان کے دھونے کا پتا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ٹوٹی سے کم دھوتے ہیں، پانی اس میں ڈال لیتے ہیں، اسی کے اندر ہی ہاتھ دھو لیتے ہیں اسی کے اندر. جی ہاں، یہ میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہ کام کرتے ہوئے، گند گھولتے ہوئے. تو اس لیے اگر اس میں کوئی پاؤں رکھ دو تو آپ سوچو پھر کیا اس کا حال ہوگا نا. تو اس لیے کبھی کسی ملک میں جانے کا اتفاق ہو، جرابیں پہن کے رکھیں اور مسا کریں. اللہ نے کتنی بڑی سہولت دی اسلام کے ناطے. ایک اور بات یہ کہ وہاں واش رومز میں واش کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں. عموماً لوگ اس معاملے میں بڑی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یا ٹوائلٹ پیپر یوز نہیں کرتے اور پانی کی بوتلیں بھر بھر لے جاتے ہیں جو خوب گراتے ہیں اور ان کے باتھ روم خراب کرتے ہیں. تو اس میں عموماً آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خالی ٹشو بھی اگر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جس سے آپ کی تسلی ہو جائے، تو وہ مٹی کے قائم مقام ایسی جگہوں پر ہو جاتا ہے، جیسے مٹی سے آپ نے اگر کلین کرنا ہے تو وہ بھی ڈرائی کلین ہو جائے گا اپنا جسم. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ بہت وہمی ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے جیسے کوک کے کین وغیرہ ہیں یا ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی آپ ساتھ لے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کے فرش پہ، ان کے باتھ روم میں باہر کوئی پانی نہ گرے، اور سیٹ صاف کر کے نکلیں، کیونکہ اگر آپ نے سیٹ گندی چھوڑ دی، فلش نہیں کیا، پانی گرا کے نکلے، تو آپ وحشی، غیر مہذب، ان سویلائزڈ لوگ ہیں اور اسلام سے متنفر کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھے تو اسمائل، یعنی خواتین خاص طور سے اسمائل ضرور پاس کرنی ہے. اور باقی وقت میں تو ظاہر ہے کہ میں برقعے میں ہوتی تھی مردوں کے سامنے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ یقین کریں کہ لائبریری جانے کے لیے ہر ایک کو کارڈ دکھانا مسٹ ہوتا ہے، لیکن اتنا رسپیکٹ کرتے تھے کہ کبھی میں اگر کارڈ نکالنے کے لیے کھڑی بھی ہوتی تو کہتے تھے نہیں تم جاؤ. اور برقع پہنا ہوتا تھا، کوٹ پہنا ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کوٹ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی لائبریریز کے اندر. لائبریری کے اندر آپ کو کوٹ اتار کے کلاک روم ہوتا ہے، اس میں جمع کرانا ہوتا ہے. تو مجھے انہوں نے کبھی اس پہ روکا نہیں تھا، کبھی پکڑا نہیں تھا، مجھے اسی گاؤن کے اندر ہی جانے دیتے تھے، جو کہ ایک بظاہر ان کے رول کی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی، لیکن انہوں نے پتا تھا کہ کوئی چوری کر کے چھپا کے اندر سے نہیں نکلے گی. تو اگر کبھی آپ کسی اس طرح کے کام میں ملوث پائے گئے کہ کوئی کتاب پھاڑ لی یا کوئی چوری کر لی یا بغل میں دبا کے آ رہے ہیں، تو اس سے برقع وغیرہ سخت بدنام ہو جائے گا. اسی طرح عموماً اسٹورز میں الارم ہوتے ہیں، جو چوری کرنے کے نکلنے پر کوئی چیز آپ پکڑے جا سکتے ہیں. اس دفعہ ابھی ہم ڈنمارک میں تھے، گھوم رہے تھے ایک سٹور میں، تو ہم تھک گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے ہم کچھ ڈرنک وغیرہ لے رہے تھے، تو سامنے ہی بکس کی دکان تھی. شام نے پہلے باہر سے بکس لے کے دیکھتا رہا، کبھی سامنے کراس تھا ایسے کوریڈور کے سامنے میں بیٹھی تھی، مجھے آ کے دکھاتا، پھر میں کہتی رکھا ہو تھوڑی دیر، تو اندر سے کتاب لگ، جو ہی وہ دروازے سے نکلا ٹن 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 بج گئی، اور یہ سخت پریشان ہو، اور وہ دوڑا آدمی باہر، تو بہت امبیرسمنٹ ہوئی کہ یہ کیا ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ بچہ، وہ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا ہمیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
پھر اس نے کچھ نہیں کہا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برقع پہن کے کوئی چیز لے کے آپ نکل رہے ہوں. اور دوسرے کے کیمرے ہوتے ہیں سٹورز میں جو آپ کو واچ کرتے ہیں جہاں کہیں آپ ہوں. باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ پورے سٹور میں کہیں بھی گھوم رہے تو خدا کے لیے کوئی ٹافی یا سوئی تک بھی چرانے کی کوشش نہ کریں کسی لالچ میں آ کے. آپ سے امید نہیں ہے لیکن کبھی بھول ہی جاتا نا انسان, ایسا کوئی کام نہ کریں. اللہ کا کیمرہ تو واچ کر ہی رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اسلام کی کتنی, آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک بڑی خبر مشہور ہوئی تھی کہ فلاں پاکستان کی شخصیت نے فلاں سٹور سے فلاں چیز, اب میں نہیں لوں گی کسی بھی چیز کا نام کہ آپ پہچانے نا, لیکن بہت رسوائی کی بات ہوئی تھی, پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ تھا جو کچھ بھی تھا. اچھا ایک اور بات یہ کہ وہاں کسی نے مجھے کبھی پاکستانی نہیں سمجھا تھا, سب یہ سمجھتے تھے کہ عرب ہوں. اور پاکستانیوں کی نسبت مغربی ممالک میں عربوں کی تھوڑی سی ویلیو ہے, اور وہ عموماً تیل کی وجہ سے ہے, اور اس لیے کہ ان کو یہ تسلی ہوتی کہ اب ہماری شاپنگ اچھی ہو جائے گی اور کوئی بھی آیا ہے تو وہ اپنے مادی فائدوں کو سوچتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کتابیں لائبریری سے لی ہیں تو وقت پہ واپس کرنا ہے, وعدہ پورا کرنا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اسلام کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ غلط پیش آئے. باقی یہ ہے کہ جیسے ہم کنٹین میں جاتے تھے, ہب بولتے تھے اس کو, کنٹین میں کیوں جاتی تھی میں؟ اس لیے جاتی تھی کہ لوگ مجھے وہاں بیٹھا دیکھیں. بینک جاتی, کنٹین جاتی, بک شاپ جاتی, باہر جاتی اس لیے کہ مجھے اس حال میں دیکھیں اور اس طرح اسلام کی ایک خاموش تبلیغ ہو. اس کے لیے میں کچھ چھوٹی موٹی کتابیں, پیمفلیٹ, کچھ نہ کچھ بیگ میں رکھا ہوتا تھا. کنٹین میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں سب لوگ ہوتے تھے, ہم اپنے برقعے میں کھا پی رہے ہوتے تھے. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گفتگو, کوئی نہ کوئی بات چل نکلتی تھی. کنٹین کا وقت میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایک طرح سے تبلیغ کا وقت ہے, خواہ خاموش ہو, خواہ بول کے ہو, خواہ کسی بھی چیز سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کھیل ہے. اس میں مجھے بہت پروٹیکشن ہوئی, جیسے اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں بعض اوقات گھبراہٹ بھی ہوئی تو چھپ گئی, بعض اوقات خوف بھی آیا تو چھپ گیا, کچھ بھی آیا تو سب گزر گیا. اور اب جب آج سے 15 سال پہلے میں گئی تھی تو یہ چیز نئی تھی کچھ, اب نئی ہی نہیں رہی, اب بہت کامن ہو گئی ہے وہاں بھی. اس لیے آپ اس پہ کبھی پریشان نہ ہو کہ وہاں کوئی کیا کہے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی, ہمیں یہاں بھی یہ کرنا ہے. اور الحمدللہ میں خود اس چیز کا خیال رکھتی ہوں کہ یہاں بھی, اب جیسے ہم مختلف گروپس لے کر گئے نا تو کسی کسی کے گھر میں جانا ہوا, وہاں میں پیچھے جا کے ذرا سی ایک راؤنڈ لیتی تھی کہ باتھ روم کیسا چھوڑ کے آئی ہیں لڑکیاں, اور پانی گرا ہوا ہوتا تھا تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مثلاً درس دینے کے لیے کسی کے گھر میں گئے اور اس کے باتھ روم کا وہ حلیہ کر آئے ہیں کہ جب آپ وہاں سے تشریف لائیں تو وہ آپ کا درس تو کیا یاد رکھے, یہی کوستا رہے کہ آپ نے اس شیشے کے اوپر اتنا پانی پھینک دیا ہے, ادھر ادھر پانی پھینکا, نیچے پھینکا ہوا ہے, فلش کو مس یوز کیا ہے, کوئی بھی چیز. خدا کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بہت کیئرفل ہوں, یہ عملی تبلیغ ہے. لوگ دنیا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں, اگر آپ کے دین کی وجہ سے ان کی دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور آپ سے سلام کریں گے دور سے ہی. اچھا جناب, ہمارے ساتھ پورا سال آپ کا کیسا رہا؟ بہت ہی اچھا رہا. اور آپ کو پتہ ہے نیچے میں ہر روز ایک دفعہ تو کم از کم کہتی ہوں ففتھ گروپ, اور میری بیٹی مریم کہتی ہے آپ کا لاڈلا گروپ ہے, تو میں ہنستی تھی کہتی کہیں نہ ہے, تو میں کہتی ہاں ہے. بہت اچھا رہا الحمدللہ. اس لیے کہ قرآن بندے کو امپروو کرتا ہے نا, اگر میں کچھ بہتر رویہ اختیار کیے ہوں اپنے اسٹوڈینٹ سے تو اس کا کریڈٹ بھی قرآن کو جاتا ہے کہ قرآن میرے اندر یہ چینج لایا ہے ایک طرح سے, کہ اس کو پڑھ پڑھ کے آہستہ 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 اگر بہتر نہ کرے, اگر آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر فائدہ کچھ نہیں نا. اچھا دین کا ایک مفہوم ہم نے یہ بھی بنا لیا, وہ سنجیدہ رہو, ریزرو رہو, پتہ نہیں کیوں سال والوں سے نبھانا اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے عموماً کہ ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کی کسی خیر خوبی بھلائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. دنیا بھر سے ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں, ان سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں. کیوں ہماری جینز میں میرا خیال ہے یہ چیز نسل در نسل چل رہی ہے. اس کو ایک چیلنج سمجھ کر, اس فیلڈ کو ایک چیلنج سمجھیں, اور اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دین کے لیے بڑے رستے کھلیں گے. اور اس میں ون سائیڈڈ بغیر توقع رکھے بھلائی کرنی, جواب کی امید نہیں رکھنی کہ جواب کیا ملے گا، ملے یا نہ ملے. آپ سوچیں اگر ادھر سے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اتنے رستے کھولے گا جواب ملنے کے. مثلا اگر مجھے کسی ایک انسان سے محبت نہیں ملتی، یہ سمندر ہے محبت کا ہی بیٹھا ہوا، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے کبھی بھی کوئی ایک شخص اگنور کرتا ہے کہیں، تو میں کہتی ہوں مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کیا دکھ ہے، میرے پاس اتنے چاہنے والے ہیں، میں ان کو چاہتی ہوں، مجھے چاہتے ہیں، میں بہت رچ ہوں اس معاملے میں، مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ برا کر دیا. تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ایک چیز کی کمی محسوس ہو کہیں سے بھی، فوراً اللہ کی دی ہوئی نعمت کو سوچنے لگ جائیں، وہ دیکھو وہاں اتنا بھی تو ہے، اگر یہاں ایک نہیں تو وہاں ہزاروں ہیں. ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم بھی غم نہیں رہے گا، جو مرضی ہو. فرانس میں بھی بہت کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود جب میں فرانس میں گئی تو میں نے اپنا پورا رکھا. میں نے شاید آپ کو کلاس میں مینشن بھی کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے فائن کر دیا ہم پر، اور بہت نفرت سے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی اگر آپ جواب میں لڑنا نہ شروع کر دیں، اپنے اصول پر قائم رہیں. آپ بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ خودی اور خودداری تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. مثلا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ وہ نہ کر کے آپ کو وہ کرے. لیکن اگر آپ ضرورت مند ہیں اور کوئی اچھے طریقے سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ انکار نہ کریں. یہ فرق ہے. ہمیں یہاں سے جانے میں جو مشکل ہو رہی ہے اس کی کوئی دعا بتا دیں. ہم بہت اداس ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے، ایک دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے، یعنی یہ جو دکھ مجھے ہو رہا ہے جینونلی اس کا اجر دے، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. واخلف لی خیرا منہا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی اچھا ماحول آپ کو ملے گا، اور منزل تو جنت ہے نا. متکئین فیہا علی الارائک، اس میں باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر اس کے لیے کچھ کر لیا تو. ہاں وہاں درس پہ جانے کی چلتی نہیں ہوگی، سارا دن بیٹھ کے باتیں ہی باتیں، صرف باتیں. ایک کام آپ ضرور کریں، جب آپ کو میٹنگ کا لیٹر ملے تو اس پر، ابھی ہم اتنی جلدی نہیں آپ کو ستائیں گے، لیکن جب بھی ملے تو پلیز اس پر کوشش کریں کہ ضرور حاضر ہو جائیں. سال میں ایک آدھ دفعہ اگر ٹریول بھی کرنا پڑے تو کچھ نہ کچھ رہائش کا انتظام انشاءاللہ کر لیں گے آپ کے لیے، لیکن جو ہاسٹل کے لوگ ہیں، لیکن اس میں حاضر ضرور ہوں. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ہر ایک کا تجربہ راہیں مختلف ہو جاتی. وہ لوگ جب پلٹ کے آ کے اپنے تجربے بتاتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے اچھے ایکسپیرینس ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو راہ ملتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ اسٹوڈینٹس کے بعد میں جب خط آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں میٹنگ جب اٹینڈ کی اس دن سے میں نے یہ شروع کر دیا، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ میٹنگ بیکار نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا.
جو شخص اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. سب رستے اللہ نے کھولنے، کسی انسان نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. جو کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ، اور جو اللہ کے ہاتھ میں اس پہ پوری طرح بھروسہ کرو. وہ انہونی کو ہونی کر سکتا ہے اور ہونے والی چیز کو مٹا کے رکھ سکتا ہے. سب اختیار اور سب قدرت، سب قبضہ اس کے ہاتھ میں. لہذا جس نے جہاں جو کام شروع کرنا ہے، جو پہلے دن آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا کہ دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اس کام میں پاؤں رکھو، بالکل واپس جا کے بھی اسی طرح دو نفل پڑھ کے حاجت کے دعا کر کے اللہ سے مدد مانگ کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے پھر آپ کام شروع کرو، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے رستے نہیں کھلتے. کیونکہ اللہ کا کام ہے نا، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا. بندے تو سبب ہے، ذریعہ ہے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پھوٹ جاتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے جب سے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے کہ تم اپنی ہر عمدہ چیز دنیا میں لے چکے ہو، مجھے بہت ڈر لگا. اور اب کسی بہت اچھی اور مہنگی چیز لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب یہ بات میں نے کسی سے ڈسکس کی تو اس نے کہا اگر ہم اچھا لباس اور اچھی چیزیں استعمال نہ کریں گے تو لوگ دین کی طرف اٹریکٹ نہ ہو سکیں گے. آپ یہ مسئلہ حل فرما دے کہ کہاں تک کتنی اچھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی چیز ہو، گھر ہو، جگہ ہو، کچھ بھی ہو، نیت کی درستگی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور شکر ادا کر کے اس نعمت پر اجر ملے گا. نعمت کے استعمال کرنے پر بھی اجر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث آپ نے پڑھی نا جس میں آتا ہے کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، اور یہ حال مومن کے سوا کسی اور کا نہیں ہوتا، کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے. جب شکر ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح تکلیف آتی ہے تو واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا، اور صبر کرنے پر اس کا کیا ہوتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو اچھی طرح ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے، ورنہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، افراد تفرید کا شکار رہیں گے، یا اس ایکسٹریم پہ جائیں گے یا اس پہ لڑکیں گے، اور اس دین کا کام نہیں صحیح کر سکیں گے. اس لیے اس معاملے میں ذہن کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا ہے ہم نے ان کے ساتھ. کیونکہ جب آپ کوئی نعمت استعمال کر لیں گے، ادھر سے کوئی آ کے کہے گا، کوئی ایک بات کرے گا، ادھر سے کوئی اور تانا دے گا، ادھر سے کوئی اور مذاق اڑائے گا، اور آپ بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، بندوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں. یہ جتنے درخت ہیں، پھول ہیں، پہاڑ ہیں، سینری ہے، پانی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے. آپ کا تو محض دنیا کو دیکھنا ہی نعمت ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں ذرا باہر سین کس قدر خوبصورت ہے. اگر آپ کے اندر دل ہے، وہ دل ہو تو اور بات ہے، لیکن دل والے ہو تو کتنا حسین نظارہ ہے باہر، دیکھے تو انسان دیکھتا رہ جائے. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر لیں کہ حساب نہ ہو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسلام آباد جیسے شہر میں رہے ہو، اتنی میری سینری دیکھی ہے، تو جنت کا سین نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ ہاں، اس کو دیکھ کر اگر آپ کو رب اور یاد آتا ہے، اس کی حمد اور دل سے نکلتی ہے، اور شکر ادا ہوتا ہے، اور اس کا قرب محسوس ہوتا ہے، تو اسے اللہ کی نعمت سمجھے، اور یہ درجوں کو بڑھانے کا سبب ہے. اور اگر آپ چاہیں کہ مری روڈ کی پولوشن میں رہ کے آپ خدا کو زیادہ یاد کر سکتے تو چلے جائیں وہاں. اور اس لیے چلے جائیں آپ اس پولوشن میں کہ اس پولوشن میں رہ کر مجھے آخرت میں حساب نہیں دینا. تو ایسی ہی بات ہے، اللہ کی نعمتیں صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف کپڑے نہیں ہیں، صرف عمدہ بچھونا نہیں ہے. یہ زمین جو بچھا دی آپ کے لیے، یہ کہیں بڑی نعمت ہے جس پہ آپ چل پھر رہے ہیں. یہ جو فضا ہے ارد گرد کی، یہ سینری، یہ بیوٹی، اچھا رات ہوتی ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، کیا وہ حسن نہیں ہے بکھرا ہوا؟ چاند ہے، سورج کا طلوع کا منظر ہے، غروب کا منظر ہے، کتنی بے شمار چیزیں، سب نعمتیں. ان سب کو دیکھ کے اگر خدا یاد آتا ہے تو درجے بلند ہو رہے ہیں. اور اگر کسی گھٹے ہوئے ماحول میں رہ کر آپ اپنی صحت کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں کہ اتنی طبیعت میں ڈھال ہو جاتی کہ اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، تو وہ کیا عبادت ہوئی؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ کوئی بھی نعمت ہو، کسی بھی قسم کی، جس سے انسان کو کوئی کمفرٹ ملے، حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی جو پی کے انسان سکون حاصل کرتا ہے، وہ بھی کیوں نہ ہو، تو ہمیشہ ایک معیار رکھیں، کسی بھی نعمت کو پا کر اگر اللہ کی عبادت میں تیزی آتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، وہ نعمت آپ کو اللہ کی اطاعت میں بڑھاتی ہے، تو آپ کے لیے دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور اگر کسی نعمت کو پا کر آپ کے اندر غفلت آتی ہے، تو یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، نعمت کو پا کر غافل ہونا، یہ ہے نعمت کی آزمائش کہ اللہ کو بھول جائیں آپ. نعمت کو پا کر خدا کے اور قریب ہونا، یہ اللہ کی رحمت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کریں کہ جنہوں نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ مجھے وہ رب کو یاد کرنے میں زیادہ مددگار ہوتی ہے چیز. مثلا ایک ڈھنگ سے سلا ہوا کپڑا جب آپ جسم پہ پہنتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بہت قیمتی ہو، سلیقے سے سلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے، اور پہن کے آپ پرسکون ہے، آپ کی نماز میں زیادہ لطف آ رہا ہے، آپ کے دین کے کسی بھی کام میں، تو اس سے آپ کو نقصان کیا. مثلاً آپ سلک پہن رہے ہیں، سلک قیمتی ہے، اللہ نے عورت کے لیے حلال کیا ہے، جسم پہ کمفرٹیبل ہے، کوئی اریٹیشن نہیں ہو رہی، کوئی خارش نہیں ہو رہی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، سکون سے آپ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع ہے آپ کی نماز میں، یہ سلک آپ کو کیا نقصان دے رہی ہے؟ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں کہ سلک خرید سکیں، کوئی نقصان دے رہی ہے آپ کو؟ کوئی نقصان. ہاں، اگر سلک پہن کے آپ تکبر کر رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور صرف اس کی نمائش میں ہی مصروف ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے وقت نہیں، تو آپ نے خواہ کھدر پہنا ہوا ہو تب بھی آپ کی پکڑ ہے، کچھ بھی پہنا ہوا ہو، ہمیشہ دیکھیں جیب میں کیا ہے، پھر دیکھیں حق داروں کو کتنا دیا ہے، حق دے دیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی ہے، آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی حقدار ہیں ان کی بھی مدد کی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے نعمت دی ہے. کوئی اللہ نے حد مقرر نہیں کی کہ 5 روپے گز والا کپڑا پہننا ہے یا 10 پہننا ہے یا 500 پہننا ہے. جو نعمت اللہ کی راہ میں اور آگے بڑھاتی ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے اور اس پہ شکر ادا کرنا ہے. تکبر، تفاخر اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا. مثلا یہاں سے مجھے اب جیسے کراچی جانا ہے، ایک ذریعہ یہ ہے کہ میں جہاز کی ٹکٹ لوں، ایک یہ ہے کہ ٹرین کی لوں. اگر میرے جیب میں پیسے ہیں جہاز کی لینے کی اور میں صرف اس لیے ٹرین میں جاؤں کہ اسراف ہے، تو زیادہ قیمتی چیز وقت ہے یا روپیہ ہے؟ اگر میرا اس میں وقت بچتا ہے اور اس وقت کو میں اللہ ہی کی اطاعت میں، یہ نہیں کہ گپ بازی میں گزاروں، اس وقت تو مزید اللہ کی اطاعت میں لگا دوں، تو زیادہ بہتر سودا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کے اس پہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ٹرین پر جانے میں ہو سکتا ہے بظاہر آپ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، بڑے اللہ لوگ نظر آ رہے ہوں، اور جا کے وہاں ایسے تھکیں کہ 2 دن اٹھنے کا نام نہ لیں، تو اگر آپ اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ آپ اس سفر کے بعد نمازیں بھی نہیں صحیح پڑھ سکیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی عاجزی اور انکساری کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ کیا مطلب ہے، تو کیا کرنا ہے. اچھا یہ چیز پھر میں نے اپنے والد سے سیکھی تھی، الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن واشنگ مشین آئی تھی ہمارے شہر میں، شاید میرے والد نے سب سے پہلے وہ خریدی ہو پتہ چلنے پر. کیوں خریدی؟ وقت بچاؤ اور دین کا کام کرو، وقت بچاؤ، کوئی ضرورت نہیں اس میں وقت ضائع کرنے کی. اب کوئی کہے نہیں یہ تو اسراف ہے کہ آپ گھر میں عیاشی لے آئے ہیں اور یہ سب کچھ. اچھا اس کے بعد یہ، انہیں ہمارے گھر میں سامان تعیش نہیں ہوتے تھے، سامان ضرورت لیٹسٹ ہوتے تھے، سامان ضرورت. اچھا پھر ایسے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، آپ لوگوں کی ایج پہ تھی، مجھ پہ نیا نیا دورہ پڑھا دینداری کا، فقر کا، زہد کا. تو ہوتا ہی ہے نا جب نیا نیا دین پڑھتا ہے نا انسان تو ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، ایک قدرتی بات ہے، ایک ایج کا فیکٹر بھی ہوتا ہے. انسان ینگ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں، فلانا بھی فلانا بھی فلانا بھی. لیکن جو جو وقت گزرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ کرنے والا ہے. خیر میں گھر آئی، میں گھر آئی تو میرے والد نے نیا نیا ڈسٹمپر کروایا تھا، بڑا خوبصورت رنگ، اور گھر کا نقشہ بدلا ہوا. میں تو دل محسوس کے رہ گئی. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ سب بہن بھائی ہمارے خوش ہو رہے ہوں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ کمرہ ایسے بن گیا، فلانا، انہوں نے کچھ ایکسٹینشن وغیرہ بھی کرائی. میں بیٹھ گئی اپنے والد کے پاس، میں نے کہا میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ نے اتنا پیسہ اس پہ لگا دیا ہے رینوویشن پہ، اور یہ اتنا اس پہ، تو نہیں میرا نہیں دل لگ رہا یہاں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا، کہتے ہیں بات سنو کہ اگر میں اس کی جگہ سفیدی کرواتا تو 1 سال بعد مجھے پھر کرانی ہوتی، اور چند دنوں بعد وہ گندی ہو جاتی. یہ جو کچھ میں نے کرایا ہے اس پہ ایک کپڑا تم لوگ لگاؤ، اور یہ جو بھی داغ ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا، خوبصورت بھی لگے گا، وقت بچے گا، صاف رہے گا. پتنی ہے مجھے لمبی چوڑی باتیں یاد نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا. اور اس کے بعد بڑی مشکل سے میں اپنے ٹرامے سے نکلی باہر کہ یہ کیا کیا انہوں نے. میں بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تھی، حالانکہ مجھے پتا تھا وہ علم ہے، تجربے، ہر چیز مجھ سے بڑھے، لیکن ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے کہ یہ دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق اور دنیا کے سامان اور دنیا کا ہی. جب ہمارا گھر بنا تھا اس پاکستان اس وقت بن رہا تھا، اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں ہمارا گھر، تو اس کی تصویریں ہیں کچھ ہمارے پاس، میرے چچا کو بڑا شوق تھا فوٹوگرافی کا، تو گھر کی تصویریں ہیں. اور جب وہ ہمارا گھر بن رہا تھا تو پورا آس پاس کے ایریا میں کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا، اور بہت بڑا گھر بنایا اس وقت. اس وقت بھی میرے والد بہت دیندار ہوتے تھے. تو خیر ہم نے پوچھا جب بعد میں پتا چلا کہ آپ نے اتنے بڑے ایریا پہ یہ سب کچھ یہ کیا، تو یہ کیوں کیا؟ کہتے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس میں یہ دین کا کام یہاں ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا. پھر خیر اس کے بعد ہم کہیں اور رہتے تھے، پھر 71 میں وہاں دوبارہ شفٹ ہوئے. پھر میرے والد نے کچھ کمرے اور بنوائے، اور چیزیں بنوائیں، اتنا بڑا برآمدہ بنایا جو تقریباً آلموسٹ اتنا ہوگا، اس میں 6 پنکھے لگوائے، اور بہت اچھی طرح کی چپس، وہ جو پرانے ہوتی تھی نا لال اور وہ رنگ برنگی سی، وہ لگوائی، اور بہت اچھا سا بنوایا. تو جو بھی ہمارے گھر آتا تھا کہتے تھے اتنا بڑا برآمدہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیوں بنوایا اتنا بڑا برآمدہ؟ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور میرے والد یہ کہتے تھے کہ نہیں یہاں درس ہوں گے، یہ میں نے اس لیے بڑی جگہ بنوائی ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے گا. اور الحمدللہ اتنا یوز ہوا ہے وہ گھر. پھر اسی طرح یہ کہ ہمارا کمرہ اوپر الگ تھا, میرا الگ, بہن کا الگ, دوسری بہن کا الگ, اور جتنا میرا بیڈ روم ہے اتنا ہی تقریباً وہ ہوگا. اور ہر سہولت الحمدللہ, پورا ایک پورشن تھا ہم بہنوں کے پاس, دو یا تین بہنوں کے اوپر والا سارا پورشن ہمارے پاس تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس پورشن میں اتنی شبداریاں کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. پہلا درس جو زندگی کا میں نے دیا اسی گھر میں دیا, لائبریری بنائی تو وہاں بنائی, اس کا الگ کچن تھا, الگ پک رہا ہے, کھا رہے ہیں ہم, چائے بن رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے.
یہ جو میری جتنی بھی تربیت ہوئی اس حصے میں ہوئی گھر کے, میکسیمم میں نے وہاں پر کام کیا, اپنی زندگی کا میکسیمم اچھا وقت گزارا جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا اور سکھایا. ایک فریڈم تھی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بھائی ہیں, چھوٹے ہیں, گھر میں ہیں, بچے ہیں, شور کر رہے ہیں, وہ سب نیچے ہوتے تھے, ہم اوپر ہوتے تھے. اور اس میں یعنی ہر وقت ایک میلے کا سما ہے, اور شام کو دوستیں آ رہی ہیں, کر رہی ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اور اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے والد اس وقت یہ سمجھداری نہ کرتے, وہ بڑا گھر نہ بنواتے, اور کہیں چھوٹی سی جگہ پہ ہمیں لے کے رہتے, اور ہم ایک کمرے میں لڑتے جھگڑتے اور کوئی کام نہ کرتے, اور پیسے وہ سب لٹا آتے باہر, ہم کس طرح تیار ہوتے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے پینٹنگ کا, ڈرائنگ کا, سوئنگ کا اتنا شوق کہ پورے گھر کو میں نے کپڑے سی کے پہنائے ہوئے, پورے گھر کو میں نے ہاتھ پہ نٹنگ کر کر کے پہنائی ہوئی ہے, ہر کام میں نے کیا. لیکن یہ سب ان کی غیر موجودگی میں, جس طرح ماں باپ کو بچے دھوکہ دیتے ہیں نا, یہ اس دھوکے میں یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ میری والدہ کا دل ہوتا تھا کہ یہ والے کام کرے, اور میرے والد جب دیکھتے تھے تو ناراض ہوتے, کہتے تھے وہ کرو جو کوئی نہیں کر رہا, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ تم بازار سے نہیں کروا سکتے, پیسے کس لیے بچا رہے ہو, جاؤ اور اس کپڑے کو سلواؤ اور گھر میں کوئی اور کام کرو, پڑھو پڑھو پڑھو. تو بات یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم یہ صحیح کھانا نہیں کھاتے تاکہ ہم کہیں اسراف نہ کر رہے ہوں, یا کہیں ہم لذتوں میں نہ پڑ جائیں, کبھی یہ نہ کر لیں وہ نہ کر, ان باتوں کو اعتدال میں رکھیں. اعتدال کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص میرے جیسا, اگر اس کو رات ایک کپ دودھ گرم نہیں ملتا تو وہ پراپر سو نہیں سکتا, سو نہیں سکتا تو صبح صحیح اٹھ کے پڑھا نہیں سکتا. تو اب میں صرف اس لیے دودھ نہ پیوں کہ دودھ تو بہت فل ڈائٹ اور ساری نعمت اس میں, اور مجھے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ تقویٰ کی علامت ہے. تو یہ کس قسم کا تقویٰ ہے کہ جو آپ کو اتنا کمزور کر دے کہ آپ دین کے دوسرے کام جو ہیں وہ صحیح قوت اور طاقت کے ساتھ انجام نہ دے سکے. سوچنے کی بات ہے نا. ہر معاملے میں اعتدال رکھیں, سادگی رکھیں لیکن صفائی رکھیں, لباس پہنے بے شک بہت قیمتی نہ پہنے لیکن وہ پہنے جسے پہن کے آپ باوقار نظر آئیں. ایک جملہ پڑھا تھا جس نے میری زندگی میں بہت کام دیا, مجھے جو یاد پڑتا کچھ اس طرح ہے کہ یعنی متکبر لوگ جو ہیں وہ تمہیں دیکھ کے حقیر نہ سمجھیں, اور جو جاہل ہیں وہ تمہیں متکبر نہ سمجھیں. کہ اتنا عالی شان نہ پہنو کہ جو نہ سمجھ لوگ ہیں تمہیں لباس کی وجہ سے پراؤڈ نہ سمجھے, اور جو بہت خود اچھا پہنتے ہیں وہ تمہیں دیکھ کے حقیر نہ سمجھیں. تو آپ دیکھیں کہ دعوت دین کا جو میدان ہوتا ہے وہ پوری دنیا ہے, ہر جگہ جانا ہے آپ کو. اب یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ میں نے کسی ایسی لوکیلٹی میں جانا ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اچھے کپڑے زیادہ نہیں ہیں, تو میں پھر اس وقت وہ کپڑے نکالتی ہوں کہ جو ان کے درمیان میں ان جیسی ہی لگوں, ان کے درمیان میں کوئی الگ چیز نظر نہ آؤں. یہ نہیں کہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ صرف اس لیے کہ ان کو دکھ نہ ہو, ان کے اندر کوئی تکلیف نہ آئے میرے لباس کو دیکھ کر. اور دوسری جگہ جہاں اس قسم کے لوگ ہوں کہ جو لباس ہی کو خدا سمجھتے ہیں, تو وہاں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان جیسا تو نہیں لیکن اتنا باوقار لباس ضرور پہنوں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی احمق نہ سمجھے اور سارا وقت میرے لباس کو دیکھ کے کڑتے رہیں اور ایک لفظ نہ سن سکیں. کیونکہ بولنے سے بھی پہلے آپ کا اپیئرنس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, اور اگر اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آپ لوگوں کو دین سے بھگانے والے بن جائیں گے. روپیہ پیسہ ہو, عقل ہو, سمجھ ہو, گھر ہو, مال ہو, اولاد ہو, زندگی کی کوئی نعمت کچھ ہو, ہر چیز کو جب نیت کر لیں کہ اللہ کے راستے میں لگانی ہے تو انشاءاللہ وہ ان چیزوں میں سے نہیں کہ جو دنیا میں تم مزے کر چکے. کیونکہ یہ مزے کرنے کے لیے نہیں لے رہے ہم چیزیں, یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ دین کا کام زیادہ بہتر. مثلا ایک چھوٹی سی مثال اور, وہ سب کراچی میں میں پی سی میں درس کر رہی ہوں انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا پی سی کے بغیر کہیں درس نہیں ہو سکتا. میرے کانوں میں پہنچی یہ بات, ہو سکتا ہے ٹینٹ لگا کے کھلی سڑک پہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمارا ہر سال کا ختم قرآن ہوتا تھا اوپن او پی ایف میں, اور پہلے الہدا میں بھی ہوتا تھا, تو ہم اندر کرتے تھے اسکرین لگا کے, باہر لان میں لوگوں کو بٹھا دیتے, سڑک سے شور آ رہا ہے جا رہا ہے. جن لوگوں نے پچھلے ختم قرآن اٹینڈ کیا ان کو پتا ہوگا. اتنا اس میں عجیب شور ہنگامہ ہوتا، کوئی مائک اوپر رکھنے، کبھی نیچے رکھنے، کبھی اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی دھوپ سے میرا برا حال ہوتا تھا، جو میں جدھر دیکھتی تھی تو میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی. اب اس کے بجائے اس دفعہ ہم نے ہال کا کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں پچھلی ہر دفعہ سے بہتر ہوا ہے. کراؤڈ کو وہ پریشانی نہیں ہوئی سننے میں جو وہاں ہوا کرتی تھی. سردی بھی اس طرح نہیں تھی، چلیں ٹھیک ہے تھوڑی گرمی ضرور ہو گئی تھی، لیکن اوپن میں ایک طرف سرد ہوا چلتی اوپر سے دھوپ ہوتی ہے، اور چار پانچ گھنٹے بیٹھنا جو ہے نیچے زمین پر، چاہے آپ دریاں بھی بچھا دیں تو وہ الگ لوگوں کو ٹھنڈ کرتا ہے، بیمار کرتا ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم نے وہ جگہ لی ہے، یا کراچی میں بھی اسی طرح میرے لیے ہر چیز نئی ہے، گرمی بھی ہوگی باہر، اگر ٹینٹ میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، کبھی مائک آف ہو جاتا ہے، کبھی آن ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ٹیمپریری ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور ایک یہ کہ آلریڈی سیٹ ہے سسٹم سارا، صرف مائک آن کرنے کی ضرورت ہے، پراپر آواز سب کو پہنچ رہی ہے، کورڈ ایریا ہے، پرسکون جگہ ہے، اگر ہب سو رہی ہے تو اے سی لگا دیں گے کہ وہ لوگ کمفرٹیبلی بیٹھ لیں. اس میں ہمارے دل میں نہ تو کوئی تفاخر ہے، نہ ہی کوئی کسی چیز کے اوپر اظہار بڑائی ہے کہ جی ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم وہاں کو نعوذ باللہ کوئی قلعہ نہیں فتح ہوا، کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. ہمیشہ ایک ضرور کوشش ہوتی ہے کہ دین کی بات جہاں پر بھی ہو لوگ ایٹ لیسٹ اس طرح کمفرٹیبل بیٹھیں. اب یہ مائک کیوں چینج کیا ہے اس سے بڑا، کس لیے کیا ہے؟ کہ اس سے نہیں کام چلتا، آواز تو آ رہی تھی چلاتے ہی. اس لیے چینج کیا ہے کہ بولنے میں سہولت ہو جائے، کہ زیادہ لمبی بات ہو سکے، ورنہ اگر شور میں ہوگی تو تھوڑی دیر بعد تھک جاؤں گی، اور یا یہ کہ اس کو بھی آف کر دیتے ہیں، آلموسٹ ڈبل زور سے بولنا پڑے گا، تھوڑی دیر کے بعد میں ایگزاسٹ ہو جاؤں گی. تو ہر معاملے میں خدا کے لیے اعتدال، اور جب نیت اللہ کے لیے ہوگی تو بڑے سے بڑی دنیا کی نعمت اور زینت اور کامیابی آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی. اور اگر آپ کی نیت اللہ نہیں، دنیا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ، چھوٹی سی کامیابی بھی نقصان دہ، وہ بھی الٹا وبال جان ہے. تو ہمیشہ دیکھیں کہ کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ استعمال. اگر مثلا آپ وٹامنز کھا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں کھانا نہیں کھا لیا، وٹامن کھانے کی کیا ضرورت، تو اس لیے کھا رہے ہیں کہ ایکسٹرا طاقت لگانی ہے دین کے راستے میں، تھوڑی ایکسٹرا آ جائے تو ایکسٹرا لگا دیں گے، اللہ کے لیے طاقت بنا رہے ہیں. مثلا علاج کروانا ہے، اگر تھوڑے زیادہ پیسے لگ جائے کوئی بات نہیں، لگائیں گے تاکہ اپنے آپ کو بچائیں جب تک اللہ نے زندگی سے دیے، تاکہ دین کا کام اور کرے، کیا نقصان ہے اس میں؟ کوئی آپ میں سے کچھ ایڈ کرے؟ کوئی جی آپ. افورڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر اعتدال بھی ضرور رکھنا چاہیے، کہ جیسے بہت زیادہ کپڑے جب آپ بنا لیں گے تو اس کا نقصان یہ کہ ان کو اتنا ہی سنبھالنے میں وقت ضائع ہونے لگے گا، چاہے آپ افورڈ کر سکتے ہوں لیکن ان کی حفاظت میں پھر وقت ضائع ہونے لگے گا، تو وہ وقت کا پھر نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے چاہے ہم افورڈ کر سکتے ہوں پھر بھی اعتدال کے اندر ہی رہ کے کام کریں گے، پیسے کی نمائش نہ ہو. یہ جو آیت ہے نا، یہ دراصل اہل کفر کے بارے میں ہے. اہل ایمان کو تو دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بس اسراف اور نمود و نمائش اور مقاصد کا فرق، یہ ایک مختلف چیز ہے. جی لیکن صرف یہ یاد رکھیں کہ ان کے سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے وہ کاپی نہیں کرنا، اپنی حدود میں رہنا ہے. اور پھر اس چیز کو جو وہ ہمارے کپڑوں سے دیکھ کر لک ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ نے اسے کور کرنا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خلوص کے ذریعے، اپنی بات پہنچانے کے ذریعے. اما بنے میں ترب کا فحدس، اس کا اظہار کرو، نمائش نہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. فتبا سببا، بالکل، کہ اس نے اسباب کی پیروی کی اور اسباب کو استعمال کیا. تو جو بھی وسیلہ، جو بھی ذریعہ، میں نے جب نیا نیا آرمی میں درس دینا شروع کیا نا، تو اس سے پہلے ہم نے تو سول لائف گزاری ہے اور اپنی مرضی سے گزاری ہے، جو دل چاہے کیا نہیں کیا نہ. تو یہ ان کا تھوڑا سا ایک کراؤڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اللہ جزا دے کچھ لوگوں کو بہت، کہ وہ مجھے باقاعدہ گائیڈ کرتی تھی کہ اب تم نے ایسا کپڑا نہیں پہن کر آنا، یہ کپڑا نہیں پہننا، فلاں میں سلواؤں گی، میں ڈیزائن بناؤں گی. اتنے بہت ڈیزائننگ سے مراد یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بہت کوئی عجیب و غریب قسم کے، لیکن یہ کہ ایسے نہیں کہ وہ لوگ بے وقوف سمجھے اور بات سننے سے انکار کر دیں، کہ اتنی چیز باقی رہے کہ وہ ایکسیپٹ کر سکیں. اور اس چیز نے الحمدللہ دین میں بڑا فائدہ دیا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شروع میں صرف آپ کے کپڑے دیکھنے آتے تھے اور بعد میں پھر ہمیں بھول گیا کہ آپ کیا پہنتی اور کیا نہیں، صرف قرآن سنتے تھے. کپڑے عورتوں کی بہت بڑی کمزوری ہیں، اور اس میں میں نے کبھی بھی الحمدللہ سارا سال آپ نے دیکھا ہی ہے بہت شوخ اور بہت قیمتی اور بہت وہ چیز کبھی بھی نہیں استعمال کی، لیکن ایک باوقار انداز ضرور رکھا ہے کہ جو ریزنیبل ہو، ایکسیپٹیبل ہو. اچھا جناب، کیا حدیث کے لکھے ہوئے الفاظ کو بھی پیریڈز میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لگا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اس دن روزہ رکھوایا گیا اور ظلم تو نہیں ہوا تھا؟ مجھے تو زیادہ مزہ آیا تھا روزہ رکھ کے، سچی بات ہے. ہر چیز بھول گئے تھے، سب کچھ فراموش، صرف اور صرف قرآن. جی بالکل، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. ایک چیز یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ میں اس دن جب اٹھی تہجد اور روزے کے لیے، تو مجھے خیال ہے کہ میں میڈم کے لیے اٹھی ہوں، انہوں نے کہا ہے تو اٹھی ہوں. تو یہ چیز، اب پھر اس کے بعد میں نے اپنی نیت کو درست کیا، الحمدللہ یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا. یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا اور میرے کہنے پہ آپ اٹھے تھے، یہ دراصل میرا کہنا نہیں سمجھنا چاہیے آپ کو، یہ صرف یاد دہانی ہے. یاد دہانی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس، تو وتواصوا بالحق کے بعد اگر کوئی کام کسی کے کہنے پر کر لیا جائے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھا نا، اب تو تم فلانے کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہو، تو نہ کرو، چلو سو جاؤ، پھر کسی دن کرنا، اور پھر کس نے کرنا. تو یہ ہے کہ اگر آپ خلوص نیت محبت سے تھوڑا سیکریفائس کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے. مجھے نہیں پتا، اب آپ دیکھیں کہ وہ گواہی نکل آئی کہ اس کتاب سے ابھی تک پڑھا جا رہا ہے. تو وہ میں نے شاید اپنی ہی واقعی کاپی نکال کے اندر سے دی ہوگی کہ اب ایک شخص رہ گیا تو یہ ایسے نہ جائے. اور اس وقت میں کہتی لو اب میں اپنی بھی دے دوں تو میں کیا کروں. میں نے ایک بات دیکھی کہ لوگ تفسیر سنتے ہوئے کئی دفعہ غلط بات لکھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ کے ہجے غلط ہوتے ہیں. کئی لوگ تفسیر کھولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. کئی لوگوں کے پاس کوئی تفسیر بھی نہیں. میڈم، اگر کوئی صرف نوٹس پہ تفسیر کرنا چاہے تو بہت سی غلطیاں ہوں گی. یہ بات ضرور بتا دیں کہ تفسیر کرنے سے پہلے ان کے پاس مستند تفسیر ہونی ضروری ہے. میں نے یہ باتیں خود نوٹ کی ہیں. پھر جب درس بھی ارینج کیے گئے تو اس وقت بھی کئی لڑکیوں نے ان کو سنجیدہ نہ لیا. زیادہ تر نے سنجیدگی سے درس پریپیئر کیا تھا، لیکن کم یہ ایسی تھیں جو غیر. کوئی بھی سوال جن کا جواب معلوم نہ، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سے رابطہ رکھیں تاکہ کوئی غلط بات آگے نہ پہنچے. جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس کا انتظام کیا گیا ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے خوشخبری ہے چھوٹی سی. وہ وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کے 90% سے زیادہ نمبر ہوں گے ان کو وہ دی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب کہیں سے کوشش کر کے تفسیریں حاصل کی گئی ہیں، یہ احسن البیان جس میں سب احادیث موجود ہیں. اور ان شاء اللہ العزیز جو شخص مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ آگے اس کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، وہ مجھ سے آخری دن یا چلے ایک دن پہلے نسخہ وصول کر سکے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک دن ہم وہاں پر بھی نفل پڑھ لیں اور وہ وہی میں آپ کو دوں. جو شخص اسے پڑھنے کا وعدہ کرے بس وہی لے، اس کا فائدہ ہی ہوگا اس تفسیر سے تیاری کرنے کا. چھوٹی سی ون والیوم ہے، اکثر احادیث جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ریٹن ہے. ٹھیک، اور صحیح ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، عربی بھی شاید لکھی ہوئی اور اردو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت مختصر ہے، چھوٹی سی بات کر کے اوپر کی آیت کو کھول دیتی ہے وہ چیز. اگر آپ کچھ کلاس کے نوٹس اور کچھ اس کو بیس بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کلاس میں سنے ہیں لیکچرز، تو میں سمجھتی ہوں کہ بعض لوگوں کی اردو کمزور ہونے کی وجہ سے اگر ہجے غلط بھی ہیں تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی ہوئی بات، اب صحابہ کرام سب لکھ تو نہیں سکتے تھے اور لکھی ہوئی بات بھی انہوں نے پڑھی. زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ سن کے یاد کر کے آگے بتائیں. آج صبح ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا مجھے، پنڈی میں انہوں نے کام شروع کیا ہے گلزار قائد میں، تو مجھے کہنے لگی کہ میڈم میں پڑھا رہی ہوں اور آپ بلیو کریں کہ میں جس وقت پڑھانا شروع کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا ہے اور آپ میرے کانوں میں بول رہی ہیں اور آپ کے ایکشنز تک محفوظ ہیں، کہ مجھے جس آیت پہ آپ نے جو ایکشن کیا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے. اور پھر کہنے لگی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں امید رکھتی ہوں کہ ایک دن آئے گا جس دن آپ بھی مجھ سے محبت کریں گی. میں نے کہا مجھے مت آزماؤ تم لوگ. بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دین کے لیے کسی سے محبت کرے اور پھر اس کے بعد اسے کوئی غیر اہم چیز سمجھے. اللہ کی خاطر کی جانے والی محبت جو ہوتی ہے یہ تو باعث اجر ہے، اس کا ریٹرن آپ کو نہ بھی ملے کسی سے. مثلا اگر میں آپ لوگوں سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے مجھے کوئی ریٹرن نہیں ملتا تو مجھے تو اللہ ریٹرن دے گا اس کا، یا آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور میں آپ کو کوئی ریٹرن نہیں دے سکتی تو اللہ تو دے گا. تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی اللہ سے لیتے ہیں. اس کا صلہ بندوں سے نہیں لیتے، نہ بندوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا مشکل کیا، ہم بندوں سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، ہم اس سے محبت کریں یہ ضرور ہم سے کرے، اگر نہیں کرتا تو جائے جہنم میں. نہیں، اللہ کے لیے. اور جو چیز جتنی اللہ کے لیے ہوتی جاتی ہے اتنی آسان ہوتی جاتی ہے. جی میرا جو یعنی کہ بیسک ہوتا ہے، میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت جس چیز پہ میرا توجہ پر پوری ہوتی ہے وہ یہ کہ عمل کی کیا بات اس میں سے ہم لے سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا عمل کی بات ہے. تو جب آپ پڑھاتے وقت یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں عمل کی کون سی چیز ہے لوگوں کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خود آپ کے لیے وہ چیزیں آپ کے سامنے لے آئے گا. اگر آپ اس سٹائل کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جوش کی بجائے ہوش غالب رہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور بعض اوقات لوگ جوش دلاتے رہتے ہیں نا، پھر بھی نہیں جوش میں آنا. پھر بھی اب آپ دیکھیں کہ اس دن جتنے لوگ تھے، یہ جس دن ختم قرآن تھا، تو میں نے جو آخری تفسیر کی ہے اس میں کوئی خاص جوش تو کوئی نہیں تھا، سیدھی سیدھی سمپل سمپل، بلکہ کلاس سے بھی زیادہ سیدھی میں نے بات کی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا اور لوگ بھی بہت سمجھنے والے نہیں ہیں. اور بعد میں بھی جو سیرمنی ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگ جوش میں آئے بھی ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ کمنٹ کا وقت کم تھا، کہ بیچ بیچ میں جو کمنٹس ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جو بات سنت کے طریقے پہ کہی جائے وہ زیادہ مفید بات ہے، زیادہ دیر پا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ آپ جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات گنی جا سکتی تھی، اتنا آہستہ بولتے تھے، یعنی بہت سلو بھی نہیں کہ اس طرح، لیکن یہ کہ ہر لفظ الگ صاف واضح سنا اور سمجھا ہوا ہوتا تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے بولنے لگے کہ وہ لٹکا لٹکا کے لفظوں کے لوگ سونے لگے، نہیں، جان ہو لفظوں کے اندر، روح ہو، لیکن بہت تیزی نہ ہو، جوش نہ ہو. جب جوش میں آنے لگے تو کول ڈاؤن ہو جائیں. اور اس کا فائدہ ایک ہوگا کہ جب لوگ آپ کو الٹے پلٹے سوال کریں گے تو بھی غصے میں کم آئیں گے، ورنہ انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے نا تو پھر مشکل کرتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. گروپ 9 کا کیا بنے گا؟ اس میں کچھ لڑکیاں ہیں جنہوں نے 10 سے زائد پارے کے پیپر دینے ہیں، وہ گھر میں تیاری کر کے دیں گی یا یہاں آ کر؟ جی گھر میں تیاری کر کے دیں گی. صرف جنہوں نے کچھ سننے والا ہے، یا وہ کیسٹ لے لیں یا وہ آ کے سن لیں الہدا میں، لیکن جنہوں نے آلریڈی سن رکھے ہیں وہ کسی سے بھی پڑھ کے ان کو دوبارہ دے سکتے. اور جنہوں نے ٹرم ریپیٹ کرنی ہے، جو بہت ویک جنہوں نے شروع کے سپارے سمجھے نہیں وہ ٹرم ریپیٹ کریں، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں سنا نہیں وہ پوری ٹرم پراپر ریگولر طریقے سے آئے، جس طرح باقی لوگ سال کے 300 دن آئے ہیں. ختم قرآن پر ویسے سب نے بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، لیکن تھوڑی تربیت میں کمی محسوس ہوئی کہ یہاں سے پڑھی ہوئی لڑکیاں وہاں ٹیشو کے ڈھیر نیچے گرے ہوئے تھے. نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے، اس لیے کہ وہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور وہاں پر لوگ موجود تھے. معلوم نہیں اٹھے تھے لوگ تو کون سی ایک ہی جگہ رہی ہے، لوگ آ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. میں کم از کم اپنے اسٹوڈینٹس کے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتی. ہو سکتا یہ بات ہو کہ بائسڈ ہوں میں آپ کے لیے، لیکن ان میرڈ لڑکیوں کے لیے بتا دیں کہ اگر کوئی ہمیں اپنے گھر درس دینے کے لیے بلائے تو کیا ہمیں فوراً یہ دعوت قبول کر لینی چاہیے یا ان کو اپنے گھر آنے کی رغبت دلائیں، گائیڈ کر دیں؟ اپنی والدہ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ ہی کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر ہی جائیں، بالکل اکیلی نہ جائیں، بالکل ان نون لوگوں میں. اپنے رشتے داروں دوستوں میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹوٹلی ان نون لوگوں میں نہ جائیں. اس طرح میرے والد ہمیشہ اس بات کا احتیاط کیا کرتے تھے. جب بی اے کے بعد جب میں بہت زیادہ درس پر آنے جانے لگی، مجھے یاد ہے کہ تقریباً ہم نے سرگودھا کے کوئی 100 سے زیادہ گاؤں کور کیے تھے، تو اس میں ہماری ایک ہمسائیں تھی، بہت ہی اچھی خاتون تھی، بہت پڑھی لکھی بھی تھی اور بہت ہمبل. ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ میرے ساتھ جائیں، تو ہر جگہ وہ میرے ساتھ ہوتی تھی، میں اکیلی نہیں جاتی تھی. اور ایک اور بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا اکیلے نکلنا، خواہ وہ دین کے لیے کیوں نہ ہو. اسلام آباد، کراچی، لاہور والوں میں تو شاید پھر بھی تھوڑی سی اب وہ ایک چینج آئی ہے، لیکن اس میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کریں. ایک چھوٹی سی مثال، مجھے اپنی کسی ایکس اسٹوڈنٹ کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے اپنے سسرال جا کر یہ کہا ہے کہ سسرال کا کام کرنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال بات پہنچی. ٹھیک ہے، مانا کہ قانونی طور پر نہیں ہے آپ کی ذمہ داری، لیکن کیا اخلاقی طور پر ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کیا احسان کا عمل ان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ آپ اگر ان کے اندر رہ رہے ہیں اور ان سے سارے فائدے اٹھا رہے ہیں اور ریٹرن میں آپ کچھ بھی نہیں ان کے لیے کرنا چاہتے کہ میری قانونی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ تو دین کے لیے سخت نقصان دہ چیز ہے، چاہے آپ علامہ دہر کی کو کیوں نہ ہو. بہت سی لڑکیاں کیسٹ خرید نہیں سکتی تو وہ کیا کریں؟ ایسے لوگ کہ جو جہاں جیسے برانچز ہیں تو ہم عموماً یہ کرتے ہوتے ہیں کہ برانچ میں ایک سیٹ لائبریری کاپی کے طور پر رکھا جائے اور پھر وہاں پر لوگ آ کے سن لیں، اسلام آباد پنڈی والے یہاں آ کے اسلام آباد سن سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی اتنے فنڈز نہیں کہ ہم مفت دے سکیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑا سا خزانہ دے جس میں ہر ایک کو ہم ہر چیز جو وہ چاہے دے سکیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آسانی ہو جائے گی. ایشو کرنے کا مشکل یہ ہے کہ لوگ واپس نہیں لاتے، یہ مشکل ہے. ایکسٹرا ایک کاپی بنوا کے رکھتے ہیں ہم، پھر جی اویلیبل ہے البلاغ پہ. میڈم اس کورس سے پہلے جب میں ختم قرآن پر آتی تھی تو ان لڑکیوں کو دیکھ کر رش کرتی تھی جو آپ سے لائن بنا کر گلے مل رہی ہوتی تھی. اپنے ختم قرآن پر میں نے اس ٹائم کا سارا سال انتظار کیا. 28 کو جب نماز پڑھ کر سلام پھیرا کہ اب میڈم سے ملوں گی تو آپ نظروں میں ہی نہیں آئیں. ایسے ہوا تھا کہ میں ابھی سلام پھیر کے بیٹھی تھی تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ امی آپ کا انتظار کر، میری امی. آپ کو پتا میں نے دعا بھی نہیں پھر اس کے بعد مانگی، میں فوراً ان کی تلاش میں نکل گئی. اور میری مشکل یہ تھی کہ میں جس طرف بھی جاتی تھی تو لوگ آگے سے اور مل جاتے تھے. یہ واقعی اس دفعہ یہ کمی رہ گئی کہ آپ لوگوں سے گلے نہیں مل سکی، تو انشاءاللہ جس دن آپ نے جانا ہوگا سب سے ملوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اصولوں والی ڈائری پڑھنی ہے، گروپ میٹنگ میں آپ نے کہا تھا. اچھا چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈھونڈ لاؤں. میں نے ایک گروپ میں کہا تھا کہ میں اپنے اصول جو بنائے تھے جب میں نے قرآن پڑھا تھا تو وہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کسی وقت، تو مجھے اس کے بعد یاد نہیں رہے. لوگ اگر فروع مسائل کے متعلق سوال کرنے لگے جیسے وتر کا طریقہ یا رفع دین کے متعلق، تو ان کو کس طرح سے جواب دینا ہوگا؟ ان کو کہیں جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، بس ان سوالوں جوابوں میں آپ نہ پڑھیں. اگر پراپر ریگولر طریقے سے کوئی کتاب آپ پڑھا رہے ہیں اور لوگ واقعی سنت کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو پڑھا دیں، اور اگر نہیں تو جو کر رہے ہیں کرنے دیں. ان بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اصل پراپر اور بنیادی اور پہلا کام کیا کہ ان کو نماز کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں، اور ایسی باتوں میں مت پڑھیں کہ جو ان کو فتنے میں مبتلا کریں. ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے؟ آتے ہی آپ کو کہا ہے کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں. اور اگر کسی نے پوچھا بھی ہے تو کلاس میں کتنا اس کو انکریج کیا گیا جواب دینے پہ؟ سارا سال کتنی دفعہ اس موضوع پہ بحث ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ یہ ضرور کریں؟ ایک دن بھی میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی آپ کو اس پہ کنوینس کیا ہو یا ایسی کوئی کمپین چلائی ہو. یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خود کو، اپنے مائنڈ، اپنے دل، اپنی ہر سوچ کو تبدیل کر کے کچھ چیزوں کو اپنایا ہے. اس سوچ کو میں نے آپ کو بھی بتا دیا. آپ کی مرضی، آپ قبول اپنے لیے کریں یا نہ کریں، کسی کو بتائیں نہ بتائیں، جو آپ کا دل چاہے کریں. اس معاملے کو بہت ایشو نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ اصل چیز ہے دین کی روح، اس پر قائم رہیں. اور میں یہ سمجھ، سچی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک میں خود ریلکٹنٹ تھی تو میری بات میں اثر بھی نہیں ہوتا تھا. جس دن میں خود کنونس ہو گئی تو الحمدللہ اس دن میرے لیے بتانا بھی آسان ہو گیا، اور مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، کوئی خوف بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جتنے عرصہ میرے اپنے دل میں چور رہا اور میں ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی تو میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ سوچیں، آپ کے دل نے ایکسپٹ کیا، آپ کے ذہن نے ایکسپٹ کیا، آپ کی کنفیوژن دور ہوئی ہے. اگر آپ کی اپنی ہوئی ہے تو آپ دوسروں کی بھی آرام سے کر لیں گے، اور اگر آپ کی اپنی نہیں ہوئی تو آپ کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو چونکہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو فرائض میں ہیں یا جو حرام حلال کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس میں نہ میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہوں نہ میں بہت شدت اختیار کرتی ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جس برانچ میں جاتی ہوں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں، اکثریت ایسی جنہوں نے پڑھایا ہے، ایک دفعہ پڑھایا اور لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اچھا لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے، لوگ آرام سے کر لیتے ہیں، کوئی بڑی فس نہیں بناتے. مشکل یہ کہ مشکل اگر آپ کے اپنے دل میں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ خود کنفیوز ہیں کوئی علاج نہیں، کیونکہ میں رہی ہوں خود، اس لیے میں کسی کو کچھ نہیں کہتی نہ کسی کو بلیم کرتی ہوں. میرے اپنے اوپر ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک طرف والد کی محبت تھی، ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کی بزرگی، ان کا انداز، وہ سب کچھ اتنی چھاپ گہری تھی کہ اس سے نکلنا مشکل تھا. اور دوسری طرف جب آہستہ آہستہ انگڑائی لی اور حقیقی معنوں میں، صرف زبانی کلامی نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت دل میں آئی، تو ایک لمحے کی دیر تھی بس پلٹنے میں. تو وہ لمحہ جب تک کسی کی زندگی میں نہیں آتا تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. کتاب و سیام میں کون سی اختلافی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں تو ہمیشہ پڑھواتی ہوں اور پڑھوانی ہے. مجھے جو سب سے زیادہ ان کتابوں کا فائدہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کام کریں دلیل سے، سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، ماننے میں آسانی ہے، کسی انسان کا کال نہیں فالو کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فالو کر رہے ہیں، پورا یقین ہے خود. جب یقین کے ساتھ آپ آگے بتاتے ہیں تو کوئی مشکل. پچھلے سال میں نے بخاری پڑھائی، کتاب الصلات پڑھائی ہے، یہ سب چیزیں میں نے خود پڑھائی ہیں پچھلے سال، اور عام پبلک میں پڑھائی ہیں، اور بے شمار پبلک ہوتی تھی، ہر طرح کے لوگ تھے اور کھل کے میں نے جو بات کرنی تھی ساری کی ہے، اور الحمدللہ لوگوں نے اسے تسلیم کیا، اسے مانا ہے، اس لیے کہ دلیل جب سامنے ہوتی ہے تو وہی نہیں مانتا جس کی آنکھوں پہ پردہ آ چکا ہو تعصب کا، اس کے علاوہ انکار کوئی نہیں کرتا. جی انہیں کہیں جی جواب یہی ہے جو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا نا. نہیں مجھ سے کیوں پوچھیں، آپ کتاب کھولیں اور حدیث سنا دیں اس کو یہ لکھا ہوا. تو کہیں پتہ نہیں، اگر کوئی بات ایسی سوال آپ سے کر رہا ہے جو آپ کو نہیں پتا تو آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو کہیں کہ فلاں جگہ پہ خط لکھ دیں، مجھے خط بھیج دیں، آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. خط بھجوا دیں اس کو. مجھے پہلا درس دینے کا ایک موقع مل رہا ہے مگر وہ سب بڑی آنٹیاں ہوں گی مجھ سے عمر میں، میری امی کا خیال ہے میں ابھی اس قابل نہیں. امی کا بیچاری کا خیال اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، وہ جج نہیں کر پا رہی کہ آپ کس قابل ہو چکی ہیں. تو جب انشاءاللہ ایک آپ کامیابی سے کر جائیں گی تو امی کا خیال بھی بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی کے خیال کے اوپر اپنی صلاحیت کو مت ضائع کریں. اس سال تفسیر کون کروائے گا؟ اس سال ترجمہ اور گرامر اور کمنٹس والا حصہ یاسمین کریں گی اور تفسیر ادریس صاحب کرائیں گے، ڈاکٹر ادریس کرائیں گے. جی سعودی عرب، انگلینڈ وغیرہ میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس کے ایڈریس چاہیے. ایسا ہے کہ جو نیا الہدا کا بروشر چھپا ہے وہ اگلی سیٹنگ میں آپ ضرور لے لیں، کم از کم ایک نہیں تو دو دو کاپیاں ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اس بروشر کے اندر جہاں جہاں کیسٹ کلاسز ہو رہی ہیں، برانچز ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ان کے نمبر موجود ہیں، وہ آپ کے پاس ایک آپ کی ریفرنس بک ہو، ایک اگر آپ کو کہیں مجبوری سے دینی پڑے تو آپ دے دیں. 1000 چھپوائی ہیں ہم نے، اگر 300 2 600 آپ لوگوں میں چلی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اور چھپوا لیں گے. وہ جانے سے پہلے ایک نسخہ ہر ایک اپنے پاس ضرور رکھے، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایڈریسز مل جائیں گے. جی ایک سجیشن ہے کہ آڈیو ویڈیو کے علاوہ جو بکس ہیں ان کو بھی ایشو کرنے کا سامان کیا جائے. نہیں ان کو ہم ویری سوری ایشو نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اللہ کی چیزوں کو اپنا ذاتی مال سمجھتی ہے، اور جو لے جاتا ہے وہ مڑ کے لانے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ دین کی کوئی چیز لے وہ سمجھتے ہیں یہ مفت کا مال. آئی ڈونٹ نو یہ تصور کہاں سے آیا ہے کہ دین سے متعلق ہر چیز فری ہونی چاہیے اور اس پر صرف ہم کو ملنا چاہیے، ہمیں دینا کچھ نہیں چاہیے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ بالکل، ہم نے اسی لیے ہر چیز مفت ختم کی ہے یہاں، کیونکہ مفت سے یہی حال ہوتا ہے، قدر نہیں ہوتی. اسی لیے ہم ایک فوٹو کاپی بھی دیتے ہیں تو اس کے پیسے ڈال دیں. میڈم جس وقت ہمارا قرآن ختم ہوا آپ کے احسان کا شدید احساس تھا، میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ آپ کا شکریہ ادا کر پاتی. اتنے میں مریم اور اسما نے وہ نظم پڑھی جو ماں کے بارے میں تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، اس کو سنتے ہوئے بہت مزہ آیا کیونکہ آپ نے پہلے اس کا مطلب واضح کر دیا تھا. میں بہت حیران ہوئی کہ ساری نظم سنتے ہوئے امی کا خیال کم آیا اور روحانی ماں کا خیال زیادہ آیا. میری نیت میں آپ کی ماں کو فائدہ پہنچانا تھا تو اس کے ریٹرن میں شاید آپ ادھر کو سوچنے بیٹھ گئے. اگر ممکن ہو تو نظم کی کاپی مل جائے، وہ میں نے فوٹو کاپی کچھ رکھوائی تھی، کچھ اور کہہ دیتے ہیں نیچے، آپ انتظامیہ میں سے کوئی کہہ دے تو وہ نظم موجود ہے. اور ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.